الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین آپ کو پروگرام تاریخی مقامات ہسٹوریکل پلیسز میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین نقشے پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ بحر احمر کے رائٹ سائڈ پر یمن کا ملک ہے اور اس کے مد مقابل یعنی اس کے بالکل سامنے دوسری طرف بر اعظم افریقہ کا ملک حبشہ ہے جسے ایتھوپیا بھی کہا جاتا ہے حبشہ پر جن بادشاہوں کی حکومت ہوا کرتی تھی انہیں نجاشی کہتے تھے ایک ایسا ہی حبشہ کا بادشاہ تھا جس کا نام اسحامہ تھا بہت نیک انصاف پسند رحم دل عیسائی دین کا پابند اور توریت و انجیل اور دیگر آسمانی کتابوں کا بہت ہی ماہر عالم تھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اور آج کے تاریخی مقامات کی ایپیسوڈ میں ہم اس نجاشی کے دربار کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں ناظرین مسلمانوں پر جب کفار مکہ کا ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جا کر پناہ لینے کا حکم دیا چنانچہ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی ان مہاجرین کرام کے مقدس نام یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں پھر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کے ساتھ پھر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کے ساتھ پھر حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کے ساتھ پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین ہجرت کے حوالے سے اسلام میں بڑی امپورٹنس دی گئی ہے چنانچہ اس کے لیے صرف اتنی سی لائن کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت پچھلے یعنی پریویس گناہ مٹا دیتی ہے ہجرت حبشہ اسلام میں فرسٹ مائیگریشن تھی یہ ہجرت جن حالات میں ہوئی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے بہت پریشانی اور آزمائش والے حالات تھے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر دشمنی کی انتہا کر دی تھی ہر ٹرائب ہر قبیلے والے اپنے اندر کے مسلمانوں پر حملہ کرتے قید کرتے ان کو مارتے پیٹتے اور ٹارچر کرتے ان کو بھوکا پیاسا رکھتے اور جب تیز دھوپ ہو جاتی تو مکے کی تپتی ریت پر انہیں لٹا دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان حالات میں ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں مگر سوال تھا کہ آخر جائیں کہاں کون سا ملک ان کو وہاں پناہ دے گا سرزمین حجاز کا بارڈر ملک یمن سے ملا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل یمن کی حکمت کے قائل تھے اور یمن میں آپ کے بعض صحابہ بھی موجود تھے جیسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن ہی کے رہنے والے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یمن ہجرت کرنے کا حکم نہیں دیا کیونکہ وہاں کا حکمران ظالم تھا دوسری وجہ یہ تھی کہ اہل یمن اہل مکہ کو بہت اچھے سے جانتے تھے مسلمان وہاں ہجرت کر کے جائیں گے تو اہل مکہ بہت آسانی سے یمن سے مسلمانوں کو نکال لیتے اور یوں ہجرت کا عمل بیکار ہو جاتا اور کفار کا ظلم اور بڑھ جاتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے باہر دوسرے بر اعظم افریقہ کے ملک حبشہ کو سلیکٹ کیا اگرچہ وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی مگر وہاں کا بادشاہ انصاف پسند تھا پھر عرب اور حبشہ کے درمیان سمندر تھا اس لیے وہاں سے مہاجرین کو واپس لانا اتنا آسان نہیں تھا چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم لوگ سرزمین حبشہ کو نکل جاؤ وہاں کا بادشاہ ایسا انصاف پسند ہے کہ اس کے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا وہ سچائی کی سرزمین ہے اس وقت تک کہ جب تک اللہ پاک تم کو ان مصیبتوں سے نجات دے جن میں آج تم گھرے ہوئے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کی حکومت اور وہاں کے معاشرے کو بھی جانتے تھے اور یوں لگتا تھا کہ شاید آپ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو بھی جانتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی پر اعتماد کر کے اپنے صحابہ کو ان کے ملک بھیجا تھا اور اس اعتماد کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ حضرت جعفر طیار کو ہجرت کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھی دیا تھا کہ اسے نجاشی کو دے دینا، جس میں لکھا تھا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی جعفر کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، اس کے ساتھ کچھ اور مسلمان ہیں، جب یہ آپ کے پاس پہنچیں تو ان کی مہمان نوازی کریں۔ ناظرین، اب شروع ہوتا ہے ہمارے تاریخی مقام کی طرف سفر۔ 15 افراد پر مشتمل مہاجرین کا یہ قافلہ جب شائبہ کی بندرگاہ پر پہنچا تو ان کو حبشہ جانے والی 2 کشتیاں مل گئیں اور وہ اس پر فوراً سفر کر کے روانہ ہو گئے۔ کفار مکہ کو جیسے ہی ان لوگوں کی ہجرت کا پتہ چلا تو ان ظالموں نے گرفتار کرنے کے لیے ان کا پیچھا کیا، لیکن یہ لوگ کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے، اس لیے کفار ناکام واپس لوٹے۔ مکے سے نکلنے والے مہاجرین کا یہ قافلہ حبشہ پہنچ کر امن و امان کے ساتھ خدا کی عبادت میں مصروف ہو گیا، لیکن ابھی شعبان اور رمضان کے 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ اچانک یہ خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر سن کر چند لوگ حبشہ سے مکہ لوٹ آئے، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی۔ چنانچہ کچھ لوگ تو پھر حبشہ چلے گئے، مگر کچھ لوگ مکے میں ہی چپ کر رہنے لگے۔ لیکن کفار مکہ نے ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالا اور ان لوگوں پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم ڈھانے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پھر سے حبشہ چلے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حبشہ سے واپس آنے والے اور ان کے ساتھ دوسرے مظلوم مسلمان ٹوٹل 83 لوگوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا فرما دیا۔ ایک بار پھر تمام مہاجرین بہت امن و سکون اور چین کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے، مگر کفار مکہ کو کب گوارا ہو سکتا تھا کہ مسلمان کہیں بھی امن و چین کے ساتھ رہیں، لہذا ان ظالموں نے کچھ گفٹس کے ساتھ عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ یہ دونوں حضرات ہمارے آج کے تاریخی مقام نجاشی کے دربار میں پہنچ کر بادشاہ کو تحفے پیش کیے اور بادشاہ کو سجدہ کر کے یہ اپیل کرنے لگے کہ اے بادشاہ، ہمارے کچھ مجرم مکے سے بھاگ کر آپ کے ملک میں رہنے لگ گئے ہیں، آپ ہمارے ان مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ نجاشی چونکہ ایک انصاف پسند بادشاہ تھا، اس لیے مسلمانوں کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا اور کورٹ میں بلا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ریپریزنٹیٹو تھے، وہ گفتگو کرنے کے لیے آگے بڑھے اور دربار کے آداب کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ صرف سلام کر کے کھڑے ہو گئے۔ درباریوں نے انہیں ٹوکا اور سجدہ کرنے کا کہا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ نجاشی نے حضرت جعفر کے سامنے مشرکین کا مقدمہ رکھا تو حضرت جعفر نے اپنے دفاع میں 3 سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ تھا، کیا ہم کسی کے غلام ہیں جو اپنے آقا سے بھاگ کر آئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں ضرور واپس لوٹا دیا جائے۔ نجاشی نے عمر بن عاص سے جواب طلب کیا تو انہوں نے کہا، نہیں، یہ لوگ آزاد اور شریف ہیں۔ دوسرا سوال یہ کیا، کیا ہم کسی کو قتل کر کے بھاگے ہیں؟ اگر ہم نے ناحق خون کیا ہے تو ہمیں مقتول کے سروائیورز کے حوالے کر دیا جائے۔ نجاشی نے جواب طلب کیا تو عمر نے کہا کہ انہوں نے ایک قطرہ بھی خون نہیں بہایا۔ تیسرا سوال یہ کیا، کیا ہم نے کسی کا مال کھا کر بھاگے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم اسے ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نجاشی نے جواب مانگا تو انہوں نے کہا، نہیں، ایک پیسہ بھی لے کر نہیں بھاگے۔ یہ 3 سوال ایسے تھے جن کی بنیاد پر لوگ سمجھ گئے کہ یہ مسلمان مہاجرین بے گناہ ہیں اور یہ مکے کے کفار ان پر ظلم و ستم کرنے والے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کا مقدمہ نجاشی کے دربار میں، یعنی ہماری ہسٹوریکل پلیس میں مضبوط ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں اس طرح اسپیچ شروع فرمائی کہ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، شرک اور بت پرستی کرتے تھے، لوٹ مار، چوری ڈکیتی، ظلم و ستم اور طرح طرح کی بدکاریاں اور برے کاموں میں مبتلا تھے۔ اللہ پاک نے ہماری قوم میں ایک ایسے شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا جس کا حسب و نصب اور جن کی صداقت و امانت کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس رسول نے ہم کو شرک اور بت پرستی سے روک دیا اور صرف ایک خدا واحد یعنی اللہ پاک کی عبادت کا حکم دیا اور ہر قسم کے ظلم و ستم اور تمام برائیوں اور برے کاموں سے ہم کو منع کیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے اور ہم نے شرک و بت پرستی چھوڑ کر تمام برے کاموں سے توبہ کر لی۔ بس یہی ہمارا گناہ ہے جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی ہے، اور ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہم اپنے وطن کو ابینڈن کر کے آپ کی سلطنت میں امن زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پھر اس پرانی گمراہی میں واپس لوٹ جائیں، ہم کافر ہو جائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سے نجاشی بادشاہ بے حد انسپائر اور متاثر ہوا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ کے سفیر عمر بن عاص نے اپنی آخری چال چلی اور کہا، اے بادشاہ، یہ مسلمان لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ دوسرا ہی عقیدہ رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے بالکل ہی خلاف ہے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ کلام پاک کی تلاوت کرنے کی تاثیر سے نجاشی بادشاہ کے دل پر اتنا پروفاؤنڈ افیکٹ پڑا کہ اس پر رقت طاری ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو کنواری مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت کی نشانی بن کر پیدا ہوئے۔ نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کو سنا اور یہ کہا کہ بلا شبہ انجیل اور قرآن دونوں ہی ہدایات کی کتاب ہیں، اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انجیل میں دی، اور اگر میں سلطنت کے قانون کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکے جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرتا اور ان کے قدم چومتا۔ بادشاہ کی تقریر سن کر جو بڑے پکے اور بڑے ایکسٹریمسٹ عیسائی تھے ناراض اور غصے ہو گئے، مگر نجاشی بادشاہ نے سب کو ڈانٹ کر خاموش کر دیا اور کفار مکہ کے تحفوں کو واپس لوٹا کر عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید کو دربار سے نکلوا دیا اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تم لوگ میری سلطنت میں جہاں چاہو امن و سکون کے ساتھ آرام و چین کی زندگی بسر کرو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دوبارہ حبشہ کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سفیر والے معاملے کے بعد مسلمان تقریباً 15 سال تک حبشہ میں رہے۔ وہاں انہوں نے شادی کی، ان کی اولادیں ہوئیں اور پرامن شہری کی زندگی گزارتے رہے۔ تقریباً 100 آدمیوں پر مشتمل وہاں ایک کالونی آباد ہو گئی تھی اور حبشہ کی یہ پہلی مسلم کالونی تھی۔ مسلمان وہاں چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے تھے اور محنت و مشقت سے روزی کماتے تھے۔ مہاجرین جب تک حبشہ میں رہے ملک کے خیر خواہ اور نجاشی کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ چنانچہ جب نجاشی کے خلاف اس کے ایک شہری نے بغاوت کی تو مسلمانوں نے نجاشی کی کامیابی کے لیے دعائیں کی۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ ہم لوگوں نے نجاشی کے لیے دعا کی کہ اللہ اسے دشمن پر فتح عطا کرے اور اس کے ملک پر اس کا اقتدار جما دے۔ واضح رہے نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کے نماز جنازہ پڑھی۔ حالانکہ نجاشی بادشاہ کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا اور وہ حبشہ ہی میں دفن بھی ہوئے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ کر ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ تو تھی ہی نہیں، کیونکہ حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نجاشی کا جنازہ حضور کے لیے ظاہر کر دیا گیا تھا، یعنی نجاشی کی میت کو حضور کے سامنے تھی نجاشی کی میت، حضور نے اس کو دیکھا اور اس پر نماز پڑھی۔ ایک اور بات بھی یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچ چکے تھے تو نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مہاجرین حبشہ کو ایک جہاز میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا، اور اس کے بعد دوسرے جہاز میں اپنے بیٹے کو کچھ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط دے کر بھیجا جس میں اپنے ایمان لانے کا حال بھی لکھا تھا۔ تو یہ تھا آج کا تاریخی مقام نجاشی کا دربار، جہاں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور کافروں کو ذلیل و رسوا کیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے صحابہ نے کس انداز سے تکلیفیں برداشت کیں اور گھر بار چھوڑ کر دوسرے ملک کی طرف ہجرت کی، اور پھر اللہ پاک نے ہمارے صحابہ کو کیسا حوصلہ دیا اور بات کرنے کا کیسا خوبصورت طریقہ دیا تھا کہ انہوں نے نجاشی کے دربار میں بھی اتنے اچھے انداز میں بات کہی اور اپنا پیغام پہنچایا کہ نجاشی مسلمان ہو گیا۔ ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، اس کا کردار، اس کا عمل جو اسے دیکھے اسلام سے محبت کرنے والا ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔